أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد ادب سے ایک خاص مقصد سے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ جس طرح ایک عقل مند انسان ہوتا ہے اگر کوئی مقصد بناتا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بھی بناتا ہے آپ کو اگر کسی اچھی جگہ کے اوپر کام کرنے کا موقع ملے اور آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے یہ آپ کا جاب ڈسکرپشن ہے یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آپ کا جاب ڈسکرپشن ہو اس کے وسائل آپ کو نہ دیے جائیں تو آپ سے کہا جائے کہ بھائی یہ 25 لوگ ہیں ان کو روزانہ آپ نے کال کرنا ہے اور ٹیلی فون تو ہے نہیں تو بھائی کال کیسے کرنا ہے ٹیلی فون نہیں ہے تو آپ کو پھر یقیناً ٹیلی فون ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ہونا چاہیے اگر خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ صحیح معنی میں جو خدا ہم سے کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم لوگ میرے جیسے بن کے دکھاؤ اے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا اگر خدا اتنا بڑا کام ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے انسان ہم اس کے جیسے بن کے دکھائیں اس کی جیسی صفات اپنے اندر لا کر دکھائیں یہ جملہ ذرا ٹرکی ہے حدیث قدسی کے اندر ہے اگر میرے اندر حدیث قدسی کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی تو میرے جیسا آدمی کیسے یہ جملہ استعمال کر سکتا تھا کہ خدا نے ہمیں در حقیقت جو ٹاسک دیا ہے وہ یہ کہ اپنا جیسا بن کے دکھاؤں اب وہ طریقہ کار کیا ہے ظاہر ہے ہم تو خدا نہیں بن سکتے خدا تو خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں تو خدا نے متعال فرماتا ہے کہ یہ تو ہے کہ میں خالق ہوں اور تم مخلوق ہو اور تم لوگ تو میری جگہ نہیں بن سکتے لیکن یہ کرو کہ جو میری صفتیں ہیں وہ اپنے اندر لا کے دکھاؤ یہ تو تم کرو مثلا خدا کہتا ہے کہ میں عادل ہوں اعدلوا تم لوگ عدل کرو یہ کام تو خدا کا ہے کہ وہ عدل کرتا ہے لیکن ہم سے کہتا ہے کہ تم لوگ عدل کر کے دکھاؤ اب خدا تعالیٰ خود رحیم ہے اور ہم سے کہتا ہے کہ ارحمو تم لوگ رحم کر کے دکھاؤ رحم کرو خود رزاق ہے اور ہم سے کہتا ہے انفقو تم لوگ انفاق کرو اپنی ساری صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے اچھا اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خدا اپنی صفتیں ہمارے اندر دیکھنا چاہے اس نے ہمیں اس کا وسیلہ نہ دیا ہو وسیلہ تو دے گا ورنہ ہم کیسے یہ کام کر سکتے ہیں نہ صرف وسیلہ دے گا بلکہ اس کا انوائرمنٹ بھی بنائے گا اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ میں اس دنیا میں رہوں کوئی سختی نہ آئے کوئی مشکل نہ آئے اور میں کہوں کہ میں صابر ہوں بھائی کہاں کا صبر کا دعویٰ نہ کوئی مشکل آئی نہ کوئی سختی آئی نہ کوئی پریشانی آئی اور دعویٰ یہ ہے کہ میں صابر ہوں اگر تمہارا صبر ثابت ہونا ہے تو مشکل تو آئے گی مصیبتیں تو آئیں گی اگر مشکل و مصیبت نہیں آئی تو صبر کہاں کا تو جیسے ہی ہم اور آپ اس حقیقت کو قبول کرتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں بہت تیزی سے بہت سادگی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کی کہ خدا نے جو ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اس کے راستے پر چلتے ہوئے اس کے جیسے بن کے دکھائیں جیسے ہی میں اور آپ یہ قبول کرتے ہیں بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ٹیمپرری جگہ ہوگی یہ مکمل یہی نہیں ہوگا کیوں؟ یہاں پہ عدل ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی نے 500 بندے مارے ہیں، کیا عدل کروں؟ ایک ہی دفعہ ماروں گا. بم دھماکہ کر دیا نعوذ باللہ کسی نے، 50 آدمیوں کے اعضاء بدنی قطع ہو گئے، ایک کا ہاتھ کٹ گیا، ایک کا پاؤں کٹ گیا، ایک کا یہ، ایک کا وہ. اس کے جسم کے کتنے اعضاء کاٹوں کہ ان کے 50 اعضاء کے برابر ہوں؟ کیا کروں؟ ایک آدمی اس نے مار دیا، اس کے مثال کے طور پر 2 بچے صرف لے لیجئے، یتیم ہو گئے. جو ان 2 بچوں نے یتیمی صحیح ہے، کیا عدل کروں کہ یہ جواب دے اس کا؟ اب کیا یتیمی صحیح کے دکھائے گا یہ؟ اور صدام حسین جیسے نے، جس نے لاکھوں بچوں کو یتیمی میں ڈالا، اور تاریخ میں یہ فرعون و حجاج و نمرود وغیرہ وغیرہ، یہ کیا عدل ہوگا یہاں؟ جیسے میں اور آپ یہ کہتے ہیں بھائی خدائی صفات اپنے اندر لے کر آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہونی چاہیے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دنیا کے اندر مصیبتیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے پیسے کی کوئی تنگی نہیں ہے، سب کے پاس پیسہ فراوان ہے، سب کے پاس علم فراوان ہے، سب کے پاس سکون ہی سکون ہے، انفاق کہاں ہوگا پھر؟ قربانی کہاں ہے؟ ایثار کہاں ہے؟ کوئی صفت، انسانی صفت ثابت ہی نہیں ہوگی. 7 ارب انسانوں کا امتحان بھی ہونا ہے، اور سب کا سب کثرت سے ہے. بھیا یہ کثرت جنت میں تو ہو سکتی ہے، یہاں نہیں ہو پائے گی، چونکہ اگر یہاں پہ کر لی تو پھر وہ بڑا ہدف کیسے پورا ہوگا؟ وہ بڑا ہدف بھی تو پورا کرنا ہے، انسانوں کا امتحان ہونا ہے، ان کو کمال پہ پہنچنا ہے. تو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کچھ سختیاں ہوں گی، کچھ پریشانیاں ہوں گی، اور ان سختیوں اور پریشانیوں کو جھیلتے ہوئے میں اور آپ اپنے آپ کو اس پاکیزگی تک، اس کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم لوگ صبح صبح دوبارہ ہر روز اس بات کو یاد کر لیا کریں. اور نماز کا کام حقیقت یہی ہے، جو اصل کام ہے، جو دینی عبادتیں ہیں، دینی مراسم ہمیں دیے گئے ہیں کہ بھائی صبح کو اٹھو، یہ کرو، رات کو سونے سے پہلے یہ کرو، یہ کر لیا کرو، وہ کر لیا کرو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اس لیے کہ تمہیں بار بار یہ یاد دلائیں کہ بھائی تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. جو سمجھ میں آئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد اس کے حساب سے زندگی گزارو. ورنہ آپ خود تصور فرمائیے، ماہ مبارک رمضان میں چند لوگوں کو بھوکا رکھ کے خداوند متعال کی مملکت میں کیا ہوگا؟ کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی بیشی نہیں ہوگی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا. مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک مقصد یہ، ایک تو ایک ان کو یاد آئے کہ بھائی یہ زندگی کسی اور طرح سے ہے. 11 مہینے کھاتے پیتے جیسے بھی گزارے، اس کے بعد ان کو یاد آئے کہ دیکھو کوئی ہے سر کے اوپر جو حکومت دیتا ہے، جو حکومت کرتا ہے، اور اس کی حکومت پہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، اس کے حکم کے اوپر پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے. خدا متعال چاہتا ہے کہ ہمیں اس میں ڈالیں. خدا متعال اس نظام کو بنا کے چل رہا ہے، اور اس نظام کے اندر ہمیں رکھا ہوا ہے، بار بار چیزوں کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دین کی جو افادیت ہے وہ اسی جگہ کے اوپر ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو آباد کریں تو ہمارے پاس 2 راستے ہیں، اسے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جب ہم دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اس پوائنٹ پہ ابھی واپس آتا ہوں، تھوڑا سا ایک اور پوائنٹ جمع کرتے ہوئے لے آؤں. جب ہم دین کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو 2 پرسیپشن کے اوپر معمولاً، ویسے تو 10 بنائے جا سکتے ہیں لیکن معمولاً 2 کے اوپر محنت ہو رہی ہوتی ہے. ایک جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ اخروی ہوتا ہے. آپ تصور کیجئے گا کہ ہم سے پہلے والی جو نسل تھی وہ جب دین کے بارے میں گفتگو کرتے تھے تو وہ آخرت کے پرسیپشن کے اندر گفتگو کرتے تھے. مثلاً بچوں سے کہیں گے بیٹا یہ کر لو ورنہ قیامت میں، ورنہ دوزخ جہنم میں آگ لگے گی، یہ ہوگا، فلاں کام کر لو جنت میں جاؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ثواب ملے گا، اس طرح کی باتیں. تو دین کا جو پرسیپشن تھا وہ اخروی تھا. یہ بہت اچھا ہے، یہ برا نہیں ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس میں مشکل یہ آ رہی تھی کہ لوگ اخروی پرسیپشن کے اوپر اس وقت جائیں گے جب پہلے آخرت پہ یقین ہو. اگر لوگوں کے اندر آخرت پہ یقین پر کسی بھی وجہ سے کمی ہوئی بھی ہے، اب آپ اس کے سامنے اخروی پرسیپشن دیتے رہیے، آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، آخرت میں یہ ہوگا، وہ گھبرا کر ایک موقع پہ کہے گا بھیا یہ آخرت میں تو ہو جائے گا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اب یہ نہیں ہے کہ اخروی پرسیپشن یا آخرت کے اوپر بیس کر کے دنیا دین کو بتانا صحیح نہیں ہے، نہیں بہت صحیح ہے، اصل تو وہی ہے در حقیقت، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کبھی آخرت پر کمی کی وجہ سے، کبھی دنیا کی مشکلات کی بہرحال بوجھ کی وجہ سے انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے ایک اور پرسیپشن کی، اور وہ یہ ہے کہ آخرت میں تو یہ دین دے گا، یہ بتاؤ دنیا میں کچھ دے گا یا نہیں دے گا؟ اب یہاں پہ پھر ایک مسئلہ آ جاتا ہے، ایک دفعہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی دنیا میں دے گا، پھر ہم دنیا والوں کی ٹرمز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تصور فرما رہے ہیں کہ پہلے والے میں ہم آخرت کے بارے میں بات کرتے ہیں، سامنے والا تھک گیا اس نے کہا آخرت میں تو ہوگا، بتاؤ دنیا میں کیا ہوگا؟ اب جب ہم دنیا کے اوپر آئے تو ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کے بارے میں ہی دین کو لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کس طریقے سے؟ ہم اس کو سمجھاتے ہیں دیکھو تم نے اگر اپنے کاروبار میں برکت چاہیے نا تو تم یہ ورد پڑھ لیا کرو، اچھا اس نے وہ ورد کرنا شروع کر دیا، ہدف کیا ہے؟ آخرت ہے دنیا؟ دنیا، اور دنیا سے بھی کیا مطلب لے رہا ہے؟ پیسہ، میں نے الٹے ہاتھ سے اسی لیے کہا تھا کہ سیدھا ہاتھ اس میں استعمال نہ کروں، پیسہ، پیسہ چاہیے، دو تین باتوں کو میں سوچتا ہوں، ایک تو یہ کہ دانتوں سے اور منہ سے کبھی نوٹ نہیں پکڑنا چاہیے، یہ منظر بہت گندا منظر ہے، دانتوں یا منہ سے نوٹ نہیں پکڑنا چاہیے، ایک تو اللہ کا شکر ہو گیا آج کل تو نوٹ ویسے ہی ختم ہو گئے، کریڈٹ کارڈ آ رہے ہیں، کارڈز آ رہے ہیں، تو وہ کہانی ختم ہو گئی ان کی، لیکن بڑا برا منظر لگتا ہے مجھے، اور دوسرا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اپنے دماغ کو اس طرح تربیت کرنا چاہیے کہ جب پیسہ ہاتھ میں ہو تو یہ یاد رہے کہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے، حقیقت یہ کیا دنیا کا کوئی اعتبار ہے؟ ایک غلطی ہونی ہے اور جو کچھ دنیا سے ہوتا ہے سب چلا جاتا ہے، بے اعتبار ترین چیز ہمارے وجود کی یہ دنیا ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، شہرت، طاقت، دولت، یہ ساری باتیں جو دنیا کے اندر ہیں، تو بہرحال جب ہم دنیا کے بارے میں گفتگو کرنے لگتے ہیں تو پھر دنیا کی بھی پست شکل پہ آ جاتے ہیں، کیا مطلب دنیا کی پست شکل؟ دولت کیسے آئے گی، شہرت کیسے آئے گی، طاقت کیسے آئے گی، اس کے اوپر آ جاتے ہیں، جب ہم اخروی پرسیپشن پہ جاتے ہیں تو دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے سامنے والا گھبرا جاتا ہے، جب دنیا کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں تو دنیا کے اندر اتنے غارق ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا داروں کی طرح بات ہونا شروع ہو جاتی ہے، اب بیچ کا راستہ کیا رکھا جائے؟ بیچ کا راستہ ایک تو یہ رکھا جائے کہ اخروی پرسیپشن کو نظر انداز نہ کیا جائے، بار بار اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی اصل آخرت ہے، دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو اور لوگوں کو اس بات پر تربیت دینی ہوگی کہ بھائی دنیا سے اصل میں جو چاہیے وہ کیا چاہیے، اصل کیا چاہیے دنیا سے، مثلا دنیا سے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، طاقت چاہیے، سب چاہیے، اصل میں یہ نہیں چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے بہت کم فیصد لوگ اگر واقعاً اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کو ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے، واقعاً جو لوگوں کو چاہیے، میں آپ سے خود پوچھوں گا ایسے ہی مذاق میں رکھتے ہوئے آج کل کے حالات کی بنیاد پہ، اے سی چاہیے یا ٹھنڈک چاہیے؟ تو صاف بات ہے ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، ٹھنڈک چاہیے یا سکون چاہیے؟ وہ ٹھنڈک کا کیا لینا دینا، برف کے اوپر بیٹھ کے کوئی سر پہ مارتا رہے مجھے میں ٹھنڈا تو ہو گیا، لیکن اس ٹھنڈک کا مجھے کیا لینا دینا بھائی، ٹھنڈک نہیں چاہیے، سکون چاہیے، تو اے سی نہیں چاہیے، ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک نہیں چاہیے بلکہ سکون چاہیے، اگر کوئی ایسا کام کرے کہ 48 ڈگری میں مجھے کہیں سے سکون مل جائے پھر اے سی چاہیے کیا کرنا بھائی؟ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے دماغ کا ایک عجیب و غریب کھیل ہے، ہمیں دنیا چاہیے، میں کیوں انکار کروں گا، میں بھی تو دنیا میں رہ رہا ہوں، مجھے بھی دنیا چاہیے، لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، مجھے جو دنیا سے چاہیے وہ مجھے لیے کلیئر ہونا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، تو اصل میں جو ہمیں دنیا سے چاہیے وہ اطمینان چاہیے، سکون چاہیے. اب کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو پیسے سے سکون ملے گا, تو ہم اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں, دیکھو دین تمہیں شاید پیسہ بھی دے دے لیکن تمہیں بیوقوف نہیں بننا چاہیے, تمہیں پیسہ چاہیے ہی نہیں ہے, تمہیں سکون چاہیے, سکون مانگو اللہ سے. اچھا یہ جو سکون مانگ رہا ہے یہ آخرت میں مانگ رہا ہے دنیا میں مانگ رہا ہے؟ دنیا میں مانگ رہا ہے, لیکن سکون مانگے نہ کہ پیسہ مانگے. کیوں؟ ہر پیسہ سکون نہیں لاتا ہے, ہم سب کو معلوم ہے. ہر گھر انسان کو امنیت کا احساس نہیں دیتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں لیکن سیکیورٹی کی فیلنگ نہیں آتی, اور کوئی ایک آدمی سادہ سے گھر میں رہتا ہے سیکیورٹی کے ساتھ رہتا ہے, امنیت کے ساتھ رہتا ہے, سکون سے رہتا ہے. تو ہمیں ہوشیار ہونا چاہیے, ہم دین کا فائدہ کہاں پہ ڈھونڈیں. جیسے میں نے کل بات کی بھائی غربت کے چیپٹر کے اندر, کہ بھائی دین کا اگر آپ فائدہ ڈھونڈ رہے ہو نا, دین کا فائدہ صحیح جگہ پہ ڈھونڈو, ایک آخرت میں ڈھونڈو, ایک دنیا میں ڈھونڈو. لیکن دنیا میں جو کچھ ڈھونڈو اس کو ذرا ہوشیاری سے دیکھنے کی کوشش کرو کہ وہ جو اصل میں آپ کو چاہیے وہ کیا چیز چاہیے. اب وہ جو اصل میں آپ کو چاہیے, اگر آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ بھائی اے سی نہیں چاہیے, ٹھنڈک چاہیے, اور ٹھنڈک نہیں چاہیے بلکہ سکون چاہیے, اس کے اوپر دین بہت عجیب طریقے سے رہنمائی دیتا ہے. اور یہ دین کا کمال ہے, ایسے قانون بتا کے دے گا جو فزکس کا کوئی ایکسپرٹ بھی نہ دے سکے, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ادھر جائے گا ہی نہیں. اب وہ دین ہمیں کیسے دیتا ہے اور کہاں سے دیتا ہے, اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ یہ مزہ ہمیں دین کا مل سکے. اصل مسئلہ دین کی یہ لذت ہے. کل کے دن میں, بلکہ آج کا دن جو گزر گیا, اس میں جو دعا تھی اس میں تھی وَأَزِقْنِي حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ, آج کے دن کی دعا میں تھا یہ جملہ اَزِقْنِي حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ, اے خدایا مجھے اپنے لذت کی مٹھاس چکھا دے, لذت کی مٹھاس چکھا دے. اب دیکھیے کمپیریزن کرتے ہیں بھائی, خدا نے آپ کو لذت کی مٹھاس چکھا دی. ویسے تو میں بھی کہتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ, مجھے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا مثال کے طور پر. اب ایک اور ہے وہ عارف ہے, وہ بندہ خدا خدا کو سمجھتا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اچھا ان کو یا اللہ کہنے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ بہت اچھا, بڑا عجیب مزہ آتا ہے. جیسے کہ میں کئی دفعہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی وہ کہیں مشہد مقدس میں چھت کے اوپر چلے گئے, نوکر ان کو بند کر کے چلا گیا, اگلے دن صبح دیکھنے گیا کہ مر گئے ہوں گے. ابھی تک تو وہ عارف آدمی تھے, تو گیا اس نے دیکھا جناب وہ رکوع کے اندر ہیں اور ان کی کمر کے اوپر کئی انچ برف جمی ہوئی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کیے چلے جا رہے ہیں. ایک بات سوچنے کی ہے, یہ جبر کر کے رکوع میں رہے ہوں گے کئی انچ برف جمانے کے لیے؟ جبر کر کے کتنی دیر کھڑے رہیں گے؟ مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں بعض اوقات, تو بڑا جبر کر کے چار رکعت پوری کرتا ہوں. کیا کوئی جبر کر کے اتنی دیر رکوع میں رہ سکتا ہے کہ اس کی کمر پہ تین انچ برف جم جائے؟ یہ جبر کر کے نہیں ہوتا, یہ تو مزے میں ہوتا ہے, انسان مزہ لیتا ہے تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا یہ کام. اب سوال یہ کہ یہ جو یہ صاحب کھڑے ہوئے ہیں رکوع کے اندر اتنے مزے سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں, برف پڑ رہی ہے ان کو, نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی لگ رہی ہے, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور وہ خدا کے ذکر کی مٹھاس لے رہے ہیں. اب میں ایک بات عجیب سی کہنے والا ہوں, ایک کلو جلیبی کھانے سے یہ مٹھاس آئے گی؟ دیکھیے آپ خود کس لیے ہنس رہے ہیں, آپ کہیں گے بھائی کیا پاگل بنا ہے, ایک کلو جلیبی کہاں وہ مٹھاس دے سکتی ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ ہم خدا سے ایک کلو جلیبی مانگتے رہ جائیں اور وہ مٹھاس پیچھے رہ جائیں. ہمیں چاہیے ہم خدا سے دنیا کے لیے مانگیں, میں نہیں کہہ رہا صرف آخرت کے لیے مانگیں, دنیا کے لیے مانگیں, لیکن مانگیں ڈھنگ سے مانگیں. کیا چاہیے, کیوں چاہیے, کس لیے چاہیے, اس کو بالکل کلیئر کریں. جیسے میں نے مثالوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, پھر سمجھ میں آتا ہے دین کیا دیتا ہے. دین ایسا نہیں ہے صرف آخرت میں دیتا ہے, دین دنیا میں بھی دیتا ہے, لیکن دنیا میں پست چیزیں نہیں دینا چاہتا جس طرح وہ آخرت میں بھی پست چیز نہیں دینا چاہتا. تو وہ کہتا ہے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدایا ہمیں دنیا میں دے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں پھر کچھ نہیں بچتا پھر. اور کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں, اور یہ کہنے کا مطلب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے جو بہت ہی آسان کام ہے, دنیا کا ہر آدمی کر سکتا ہے, کہنے کا مطلب ہے پورے وجود سے طلب کرتے ہیں, وہ کیا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن, ایری غیری چیزیں نہیں چاہیے, حسنتن چاہیے, شہادت حسنہ ہے, انسانوں کے کام آنا حسنہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, خدایا ہمیں غلط صحیح ہر چیز نہیں چاہیے, دنیا میں بھی جو چاہیے ہے وہ بھی حسنتن چاہیے, حسن چاہیے. بہت خوبصورت یہ مفہوم ہے. اور وہ جو یہ حبیب یونیورسٹی ہے, اس نے ایک اچھا کام جو ان کے پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہیں, بہت اچھا کام ہے, وہ یہ کہ وہ اس حسن کے اوپر بڑی محنت کرنا چاہتے ہیں, کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے علیحدہ معاملہ ہے, لیکن وہ حسن کے اوپر بہت محنت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جس کو دین حسن کہتا ہے, اس حسن کا مطلب کیا ہے. اب مزاحن کہہ رہا ہوں صرف, مثلا بلال حبشی دین کی روشنی میں حسین ہے یا نہیں ہے, کون سا حسن ہے بھائی, یہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ میں کام آئے گا کیا؟ فوراً دل سے آپ کے نکلا ہوگا لعنت ہو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اوپر, اس کے حسن سے کیا کرنا ہے, کفر کے اندر تھا وہ, فرعونوں کے پاس تھا وہ, آج کی دنیا کے جو دنیا کے پسترین کردار رکھنے والے ہیں ان کے اندر ہے. خدا کہہ رہا ہے نظریں تھوڑی سی بلند کرو, حسن کو پہچاننے کی کوشش کرو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن, خدایا ہمیں حسنہ نصیب فرما اس دنیا کے اندر. یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ بینک بیلنس نہیں ہے, پیسہ ہو سکتا ہے, جائیداد ہو سکتی ہے, طاقت ہو سکتی ہے, شہرت ہو سکتی ہے, لیکن ان میں سے کسی کام کے لیے نہیں ہے. ممکن ہے خدا پیسہ دے تاکہ میں دوسروں کے کام آؤں, یہ حسنہ ہے. ممکن ہے خدا مجھے جگہ دے تاکہ میں دوسروں کے لیے پناہ گاہ بناؤں, یہ حسنہ ہے. ممکن ہے خدا مجھے طاقت دے تاکہ مظلوم کو عدل دلا سکوں, یہ حسنہ ہے. تو ہم خدا نے متعال سے قرآن کی پیروی میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن. اب دین ہمیں سمجھاتا ہے یہ حسنہ ملنا کیسے ہے. تو پہلا کام کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے لیے یہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں آپ کو دنیا سے چاہیے کیا ہے, اچھی طرح اس کو نپٹانے کی کوشش کریں, اور جتنی جلدی نپٹا لیں بہتر ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے مجھے اور آپ کو کہ ہمیں چاہیے کیا ہے. اس کے بعد پھر اس کے لیے منصوبہ بندی بھی کریں, اس کے لیے محنت بھی کریں, اس کے بعد کوششیں کریں, جد و جہد کریں, لیکن سب سے پہلے یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں بھائی آپ کو چاہیے کیا ہے. اور میں نے عرض کیا قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن, خدایا ہمیں حسنہ نصیب فرما. اب یہ جو حسنہ کیا ہے, جو ہمارے اندر حسن لے کر آئے گا, اور وہ حسن اور کمال ہوتا کیا ہے, تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ حسن و کمال ہوگا کہ آپ, اب اشارتاً بھی کہو تو اب صراحتاً عرض کرنے کی اس کو کیٹیگریز بنا کر کوشش کرتے ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا اب اس کو کیٹیگریز بنانے سے پہلے ایک اور کام کرتا ہوں, امپلیمنٹ کرتا ہوں. فرض کر لیجئے بھائی جہاں پہ ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں, تو فرض کر لیجئے آپ کی عمر ہے 25 سال, اور پاکستان میں جو ایوریج زندگی گزارنے والے مرد حضرات ہیں, مرد ہمیشہ کوڑنے کی وجہ سے کم زندگی گزارتے ہیں, عورتیں زیادہ زندگی گزارتی ہیں, تو مردوں کا جو ایوریج ہے پاکستان کے اندر وہ مختلف علاقوں کا مختلف ایوریج نکال لیجئے 67, 65, 68 اس ٹائپ کا ہے. مثلاً آپ کی عمر 25 سال ہو گئی, 25 سال کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً آپ نے گریجویشن کر لیا ہے, یعنی میرا مطلب بیچلرز ہو گئے آپ, اپنے بی ایک انٹرمیڈیٹ کے بعد کا جو لیول ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے, اور اب آپ مثلاً پروفیشنل لائف کے اندر ہیں, تھوڑا بہت پروفیشنل لائف کی طرف, یا آپ نے اور ایجوکیشن لے لی ہے, اب آپ پروفیشنل لائف کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اب آپ اپنی زندگی بنانے کی طرف جا رہے ہیں بے اصطلاح, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ آن ایوریج آپ کے پاس 40 سال 40-42 سال ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کیا کھائیں گے، پئیں گے، کیا سوئیں گے، کیا روئیں گے، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے. اچھا اب میں یہ کیسے سمجھوں؟ یہ تو یہ ہو گیا 25 سال والا جو یہ کہے گا بھائی ابھی میرے پاس ٹائم ہے 40-42 سال. اچھا اگر میں ہوں ہی 65 سال کا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا بھائی، کیونکہ میں تو پاکستان کی باؤنڈری پہ آ گیا ہوں، کسی بھی ٹائم میں میرا تمت بالخیر ہونے والا ہے. اب میں کیا کروں؟ میں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسنہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا. بھائی وہ جو 25 سال کا ہے وہ تو بنائے گا نا ابھی، وہ کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہے خدا ہے مجھے حسنہ نصیب فرما، 40-42 سال ابھی باقی ہیں آن ایوریج. میں خود آخر پہ پہنچا ہوا ہوں، ابھی بھی میں کہوں گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، نہیں معلوم کتنی زندگی باقی ہے، ایک منٹ بھی باقی ہے تو ضائع کیوں کروں، حسنہ تو مانگ لوں اللہ سے، لیکن یہ نہیں کروں گا تھوڑا مڑ کے دیکھوں کہ اب تک جو حسنہ جمع کیے وہ ہیں کیا، کروں گا نا. اب میں جا کر پیچھے دیکھتا ہوں حسنہ ہے کیا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے گننے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے جناب علی حلال کما کر 3 گھر بنا لیے، ایک میں خود رہ رہا ہوں، 2 میں کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں، میرے پاس تھوڑی سی انکم آتی ہے، میری ریٹائرمنٹ کو کور کر رہی ہے، ساری باتیں ہیں، یہ حسنہ ہے؟ میں کہوں گا ہاں رزق حلال ہے، کم سے کم حرام تو نہیں ہے نا، حسنہ. حلال کمانا بھی عبادت ہے، یہ حسنہ ہو گیا، چیریٹی کی حسنہ ہو گیا. فائدہ اس کو کس کو پہنچ رہا ہے؟ اب میں اس کے کرسٹ پہ آتا ہوں. اگر آپ کو حسنہ دیکھنا ہے نا تو اپنے آپ سے پوچھے گا میرے زندگی سے بے لوس فائدہ کتنے انسانوں کو پہنچا ہے. یہ جملہ کوئی خاص جملہ ہے نہیں ویسے، لیکن اگر زندگی میں کہیں پر محفوظ رکھ لیں دماغ میں، میری زندگی سے دوسرے انسانوں کو بے لوس فائدہ کیا پہنچا. بے لوس فائدہ کسے کہتے ہیں؟ لوس ویسے تو کہتے ہیں گندگی کو، میل کو، لوس. جب اردو میں بے لوس استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا کوئی فائدہ جس میں گندگی نہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں یہ لیا جاتا ہے کہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچایا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بے لوس ہے، اس میں گندگی کا کوئی میل کا کوئی چیپٹر نہیں ہے. تو چلیے یہی اصطلاح پکڑ لیتے ہیں. میری زندگی سے بے لوس فائدہ کتنے انسانوں کو پہنچا. اچھا بھائی میرے 4 بچے ہیں، میں نے 4 بچے پالے ہیں، بچے پال کے بڑے کیے ہیں، انہوں نے شادیاں کر لی ہیں، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ بے لوس ہے؟ یہ 4 میرے نہیں ہوتے پھر، یہ تو بے لوس نہیں ہوا. اچھا اب میرے گھر میں ظاہر ہے خاتون بھی ہیں، ان کے لیے میں نے ارث میں یہ چھوڑ دیا ہے کہ خدا نہ کرے میں مر جاؤں، یا وہ کہیں اللہ کرے بھائی جو کچھ بھی، تو اس کے بعد ان کو یہ مل جائے گا، اچھا یہ بے لوس ہے؟ نہیں. اگر یہ خاتون میرے تعلق میں نہ ہوتی تو ان کے لیے کچھ کرتا؟ نہیں. بے لوس کون سا ہے؟ کتنے لوگوں کو فائدہ دیا میں نے؟ اچھا جناب میری منتھلی انکم ایسے ہی میں سوچ لیتا ہوں، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میری منتھلی انکم ہے، اس میں سے 500 روپے صدقہ کرتا ہوں. بہت کمال کیا، 0.5% آپ نے صدقہ کر دیا. یہ وہ ہے جس پہ آخرت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، 0.5% پہ. میں نے زندگی میں کیا کیا ہے؟ سب کچھ اپنے لیے کیا ہے. بے لوس کتنے انسانوں کو فائدہ دیا؟ اب بالکل پریسائز کتنے لوگوں کی مشکلات کو میں نے بے لوس حل کیا ہے، کتنے بے گھر لوگوں کو بے لوس گھروں تک پہنچایا ہے، کتنے بیماروں کو بے لوس شفا نصیب کی ہے، کتنے درد مندوں کی مشکلوں کو میں نے بے لوس حل کرنے کی کوشش کی، کتنے دین سے بے خبر لوگ تھے جن کو میں نے بے لوس دین تک پہنچا دیا، کتنے لوگ ہیں، کیا کیا میں نے زندگی. یہ سب جب جمع کر لینا تو یہ ہوگا حسنہ. اس کے بعد دیکھیے گا زندگی میں حسنہ کمایا کتنا ہے. البتہ یہاں پہ تھوڑا سا کرٹیکل ہو جاؤں میں اپنے لیے, بجے کہ بھائی ایک آدمی کے پاس مائک آ جاتا ہے, وہ مائک کی ریکارڈنگ انٹرنیٹ کے اوپر چلی جاتی ہے, اس کو جناب 50 لوگ سن لیتے ہیں, 5000 لوگ سن لیتے ہیں, تو اس کے پاس تو ایک موقع ہے 5000 لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا. اب ایک آدمی کے پاس مائک نہیں ہے, ہر آدمی کے پاس تھوڑی مائک آ رہا ہے, آ گیا تو مصیبت ہو جائے گی. ایک کے پاس مائک نہیں ہے, اس کی تو کوئی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی انٹرنیٹ پہ, جائے 5000 لوگ سنیں, اب آپ اس کا مقابلہ اس سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو آدمی کو 5000 لوگ سنتے ہیں, اس کو تو 5000 سنتے بھی نہیں ہیں. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ خدا کوانٹیٹیز نہیں دیکھتا ہے, خدا ہمیشہ کوشش دیکھتا ہے, رزلٹس بھی نہیں دیکھتا ہے. اس بات کو ضرور ذہن میں رکھ لیجیے گا آپ اپنے کہیں پہ چھپا کر, خدا رزلٹس بھی نہیں دیکھتا ہے, کوشش دیکھتا ہے. وجا رجل من اقصى المدينه يسعى, کوشش کرتا ہوا آیا, بھاگتا ہوا آیا, یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آنے سے ہوا کیا, نہیں وہ یہ دیکھتا اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. بھائی ایک آدمی کے سامنے مائک ہے, ریکارڈنگ جاری ہے انٹرنیٹ کے اوپر, 5000 لوگ اس کو سن لیتے ہیں, زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑتی اس کو. لیکن ایک آدمی ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے جہاں پر کوئی اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتا, بیچارہ موقع نکالتا ہے کہیں پر 10 باتیں کرنے کے درمیان ایک حدیث نکال کر ان کو سنا دیتا ہے, ایک کا دل بدل دیا اس نے, اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کوئی بہت بڑا اجر ملے گا, اسے بہت اجر ملے گا. ایک آدمی کے سامنے تو مائک لگا دیا جاتا ہے, لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو ہم سننے کو تیار ہیں, بھائی جو بولتے ہو سن سن لیں گے, اس کو اس کا اجر تو اتنا سا ہوگا. ایک بیچارے کو محنت کرنی پڑتی ہے چار اللہ سے بے خبر لوگوں کو سنانے کے لیے, ان چار اللہ سے بے خبر لوگوں میں سے کسی ایک کو خدا کے نزدیک لے آتا ہے, ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے, اس کا اجر بہت زیادہ ہے. تو خدا رزلٹس نہیں دیکھے گا, خدا کوانٹیٹیز نہیں دیکھے گا, بلکہ خدا کوششیں دیکھے گا, کوشش کتنی کی. البتہ کوشش کو بلا منصوبہ نہیں ہونا چاہیے, کوشش کو کسی اچھے منصوبے کے اندر آ جانا چاہیے. مثال کے طور پر میں نے جب ایک گھنٹہ بولنا ہی ہے تو میں کوشش کروں کہ یہ ایک گھنٹہ بولنا زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو جائے. اب میں یہ نہ کہوں میں اپنا اجر بڑھانے کے لیے کہوں بھائی ریکارڈنگ نہیں کرنا, کہیں باہر نہیں ڈالنا, میں چاہتا ہوں میرا اجر بڑھ جائے, نہیں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اجر تو آپ بڑھائیں, لیکن اگر پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی بھی بڑھائیں آپ اس کے اوپر. تو اعزان محترم یہ دین کی افادیت ہے. اچھا آپ تھوڑی سی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں, آج سوچا ہے 5 منٹ پہلے ختم کیا جائے, تھوڑا سا ہم دیر کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ یہ کہ فرض کر لیں دنیا کے 20% لوگ دین کی فکر کے اوپر واقعا چل پڑے. دنیا تو بہت بڑی ہے, دنیا کو سوچنا بہت مشکل کام ہے, کراچی کو سوچ لیتے ہیں, فرض کر لیتے ہیں کراچی کی 20 کروڑ آبادی میں, 2 کروڑ آبادی میں سے 20% لوگ واقعا دین کے راستے پہ چل نکلے, دین کے سچے راستے پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر 5 میں سے ایک آدمی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ 20% بہت ہیں, پھر یہ تو کراچی کا نقشہ بدل جائیں گے. 20% بہت ہوتے ہیں, یقین فرمائیے. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, بریکٹس میں ڈال لیجئے اس کو, ایک قانون بیان کرتے ہیں, پتہ نہیں پیرٹو رول اور کیا کہتے ہیں اس کو, کہ دنیا کے تمام سسٹمز کے اندر 80% پرابلمس 20% پارٹیکل سے آتی ہیں. مثلا ایک سسٹم ہے, یہ مائک ہے, اس کے پیچھے لاؤڈ اسپیکر ہے اور اس کے اندر وہ پروسیسنگ ہو رہی ہے, یہ جو سارا سسٹم ہے اس کی 80% پرابلمس 20% صرف اس کے پیسز سے آئیں گی. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ نے 20% کو سنبھال لیا, اس 20% کو پہچان لیا اور سنبھال لیا, 80% پرابلم سالو ہو گئی آپ کی. سوسائٹی بھی ایسی ہے. اچھا اس کے بعد یہ رول بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس 20% میں بھی 80% پرابلم اس کے 20% سے آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعاً پن پوائنٹ پہ ہاتھ رکھ لیا تو سوسائٹی کے 5-10% لوگ بھی اگر دین پہ چل نکلے, سوسائٹی بدل جائے گی. آپ کبھی تصور میں بھی نہیں سوچے گا کہ جو مثلاً ایران کے اندر نسبتاً بہتر رزلٹس ہمیں مل رہے ہیں، سب کے سب اچھے ہوں گے. خیر آپ کیوں سوچیں گے؟ اگر ایک دفعہ بھی آپ ایران گئے ہوں گے تو ختم نہیں سوچیں گے. اگر ایک دفعہ بھی آپ کو جانا مل گیا، نہیں گئے ہوں تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، پھر تو شاید آپ سوچ لیں. کب کہیں نہیں ایسا ہوتا سب کے سب اچھے ہو جائیں. چند فیصد لوگ اگر اچھے ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، معاملہ صحیح ہو گیا. اور قرآن کریم نے اسی کو بار بار اصرار فرمایا، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو عزیزان محترم، میں کیا کرنے کی کوشش کروں؟ اب بات شاید متفرق بھی ہو گئی، اور وہ یہ ہو گئی کہ میں دین کو سمجھنے کی کوشش کروں کہ دین فائدہ کیسے پہنچاتا ہے، اور کیسا پہنچانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ اپنی شخصیت کو تیار کرنا پڑے گا. اور وہ شخصیت میں کیسے تیار کروں گا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اور یہ حسنہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، حسنہ یہ ہے کہ میں دنیا کو استعمال کروں دو جگہ پہ بے لوس خدمت کے لیے، ایک اللہ کے دین، دوسرا اللہ کے بندے. اب اپنی ذات سے ایک بار ڈھونڈتے رہیے گا، آپ کی ذات سے اللہ کے دین، آپ کی ذات سے اللہ کے بندے، ان کو بے لوس فائدہ کیا پہنچا؟ جتنا آپ نے اس چیپٹر کے اوپر محنت کی، آپ کو زندگی میں حسنہ ملتے رہیں گے. اور اگر آپ کو زندگی میں حسنہ ملتے رہے، تو پہلی والی بات کو جمع کرتے ہوئے دوبارہ لاتے ہوئے، اے سی چاہیے یا ٹھنڈک، ٹھنڈک چاہیے یا سکون، آپ حسنہ بڑھاتے رہیے، خدا آپ کی زندگی کی برکتیں بڑھاتا رہے گا، خدا کم نہیں کرے گا. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں خدا کے دین کے لیے محنت کروں بے لوس، خدا کے بندوں کے لیے محنت کروں بے لوس، دو پوائنٹ، ایک تیسرا پوائنٹ میں ایڈ کرنے والا ہوں، خدا سے محبت کرنا شروع کر دوں بے لوس، ان دونوں کے اندر یہی معاملہ ہے. لہذا اس کو تیسرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بنا لیں اچھا ہے. بس میں اپنی زندگی میں تین پوائنٹس ڈھونڈوں. آپ کو دین کی فادیت چاہیے، تین پوائنٹس ڈھونڈنا شروع کر دیں ہر روز کر لیں، یہ بھی اچھا ہے. پلاننگ کر لیں مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، زندگی کے لیے، وہ بھی اچھا ہے، ہر روز کر لیں بہت مناسب ہے. نمبر ایک، میری خدا سے محبت کیسے بڑھے گی؟ خدا سے میری انس، خدا سے میرا لگاؤ کیسے بڑھے گا؟ اب میں یہاں پہ جذباتی جملے خود نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن بہرحال میرے ذہن میں آتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر مجھے مزہ آئے، اور اتنا خدا کے ساتھ بیٹھ کر نہ آئے، کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میری خدا سے محبت نہیں بنی ہے. حاکم محکوم کا رشتہ ہے، حاکم اور رعیت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ نہیں آیا. خدا فرماتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ وہ میرا چاہنے والا ہے، جب سب انسان سو جاتے ہیں تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ پھر خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی میں فرمایا، جو مجھ سے دعویٰ کرتا ہے کہ میرا چاہنے والا ہے، جب سب سو جاتے ہیں تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیا کوئی عاشق ہے جو اپنے معشوق سے گفتگو نہ کرنا چاہے؟ تو یہ مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کرتا، میرے سامنے کیوں نہیں آتا؟ صحیح بات. پہلی چیز جس پہ مجھے اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ ہمارا خدا سے تعلق محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ہماری اور خدا کے درمیان ایک انس، الفت کا رشتہ ہونا چاہیے. یہ صرف حاکم محکوم نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف تاجر اور مشتری نہیں ہونا چاہیے، بزنس نہیں ہونا چاہیے، گورنمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. تو آپ اب مثال کے طور پر اسی پوائنٹ پہ ذرا سا رکتے ہوئے، کوئی یہ کہے بھائی مجھے مزہ نہیں آتا، کیا کروں اب؟ میں صبح کو اٹھتا ہوں رات کو اٹھتا ہوں مثلا خدا کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا میں دوسرے چیزوں کے ساتھ کرنے میں مزہ آتا ہے مجھے. مثلا میں ویڈیو گیم کھیلتا ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے, میں خدا کے ساتھ مزہ نہیں آتا, میں کیا کروں؟ بالکل صحیح بات. تو میں اس سے کہوں گا تم صرف ایک کام کر لو, دو منٹ دے دو, صرف دو منٹ ہر روز خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کا شکوہ کر لیا کرو, خدا میں کتنا بدبخت ہوں, مجھے ویڈیو گیم میں مزہ آتا ہے, مجھے تجھ سے بات کرنے میں مزہ کیوں نہیں آتا, مجھے اپنی محبت دے دے, کیوں میرا دل تجھ سے جڑا ہوا نہیں ہے, میں کیوں اتنا بدبخت ہوں جبکہ حاکم تو ہے, دینے والا تو ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون ہر روز کہتا ہوں, پھر میرے دل میں تیری محبت کیوں نہیں آتی؟ کون سے میں نے ایسے بدبخت گناہ کیے ہوئے ہیں جس کے ہوتے ہوئے میں تیری محبت سے بہروں؟ یہ کیوں کہہ دو, یہی کہہ دو. وہ خدا تو اتنا کریم ہے, کوئی کہتا ہے میرے سامنے کوئی اعتراف ہے گناہ بھی کرے تو میں بھی اس کو توبہ سمجھتا ہوں, ختم. اعتراف کو بھی توبہ سمجھتا ہوں میں, خدا کہتا ہے. تو بھائی اعتراف کر لو. مثلاً میں نماز شب پڑھنا چاہتا ہوں, میں نہیں نماز شب پڑھ پایا, صبح کو اٹھا اذان ہو رہی تھی مثال کے طور پر, میں کھڑا ہوا یا اور وقت گزر گیا, میں نے فجر کی نماز پڑھی, تو میں اس سے کہوں گا ایک کام کر لو, وتر کی نماز پڑھ لو ایک رکعت, اس کے قنوت میں پہنچو اور خدا سے کہہ دو, خدایا کیوں میں اتنا بدبخت ہوں, کیوں میں اتنا تجھ سے دور ہوں, کون سے میں نے ایسے گناہوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں کہ میں تیرے سامنے نہیں پہنچ پاتا ہوں؟ اگر واقعاً موڈ ہے تو خدا سے یہ بھی کہہ دو, خدا سختی میں ڈال دے لیکن مجھے تیری محبت چاہیے, اور ہر وہ چیز جو میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ بنی ہے اسے ہٹانا شروع کر دے, پھر تیار ہو جاؤ, کچھ سختیاں آئیں گی, کچھ مصیبتیں آئیں گی, پھر خدا جب مصیبت آئے تو پھر خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو خدا اگر تو نے یہ مصیبت اس لیے دی ہے نا کہ میں تیرے نزدیک ہو سکوں, خدا مجھے قبول ہے, چونکہ مجھے پتہ ہے میرا تیرے نزدیک ہونا بہت اچھا ہے, تو خدا سے کہنا شروع کر دے, خدا مصیبتیں بھیج, صرف ایک وعدہ کر لے, مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑ, مجھے اپنی حمایت اور پناہ میں باقی رکھ, مصیبتیں بھیج, جھیلوں گا میں, ان مصیبتوں کا لطف نہیں آتا کیا پھر لوگوں؟ پہلی چیز جس پر محبت محنت کریں وہ اللہ سے محبت ہے, اس پر محنت ہونی چاہیے, جتنی محنت کر سکتے ہیں اس کے اوپر کر لیں. دوسری بات, جب خدا سے محبت کا رشتہ بننے لگے تو پھر خدا سے کہیں خدا میں تیرا چاہنے والا بندہ ہوں, مجھ سے وہ کروا جو تجھے پسند ہے, جو تجھے پسند ہے وہ دین کی خدمت ہے, جو تجھے پسند ہے وہ بندوں کی خدمت ہے, خدایا مجھ سے دین کی خدمت کروا دے, مجھ سے بندوں کی خدمت کروا دے, پھر جو کچھ خدا کروائے وہ کرتا رہے. عزیزان محترم, اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی اعتراف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, مجھے وہ مزہ کہاں آئے گا جو آغا بہجت کو آتا تھا, مجھے وہ مزہ کہاں آئے گا جو مثال کے طور پر عرفا کو آتا تھا, نہیں آ رہا نا, کہو خدا سے خدا میرے کچھ گناہ ہیں جو مجھے لذتوں سے دور کیے ہوئے ہیں, خدا وہ گناہ مجھ سے ہٹا دے, میری کچھ غلط عادتیں ہیں ان سے میری جان چھوڑا دے, میرے سر پہ کچھ بوجھ بنے ہوئے ہیں. عزیزان محترم, وہ خدا اتنا کریم ہے, اتنا کریم ہے کہ ہر روز کرامت دکھاتا ہے پھر رمضان کریم بھی بھیجتا ہے, کہتا ہے 11 مہینے نہیں آئی نا کرامت, چلو اب اس مہینے لے لو, کرامت کے دروازے کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں دینے کے لیے تیار ہوں, کیا تم لینا نہیں چاہتے؟ تو عزیزان محترم, بڑا خوبصورت موقع ہے ہم اور آپ کے لیے, پروردگار انشاءاللہ اس مہینے کی سعادتوں کو ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں, خدایا تجھے تیرے محبوب بندوں کا واسطہ, تجھے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کا واسطہ, خدایا ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منور فرما, اے پاک پروردگار، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما، اے پاک پروردگار قرآن و اہل بیت کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدایا نہیں معلوم کتنے گناہ ہوں گے جو رکاوٹ بنے ہوئے ہوں گے، کتنے گناہ ہوں گے جن کے نتیجے میں ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہوں گی۔ خدایا تجھے نبی اور اولاد نبی کا واسطہ، تجھے قرآن کریم اور ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار مرحومین تیری رحمت کے منتظر، خدایا تجھے اپنے لطف و کرم کا واسطہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، تیری حجت کی تشریف آوری کا انتظار ہے۔ خدایا تجھے قرآن اور اہل بیت کا واسطہ، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے آبان و انصار کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، وقت کے امام کا ذکر خیر ہوا، امام کی نظر لطف ہماری اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ کیا یہ جملات تکلفات ہیں؟ کیا یہ جملات معنی سے دور جملے ہیں کہ امام کی نظر لطف ہماری اور آپ کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے؟ یہ حقائق ہیں۔ ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے گا۔ کہتے ہیں ذکر العیش نصف العیش، عیش کا ذکر کرنا بھی آدھی عیاشی ہوتی ہے۔ ذرا سا تصور کیجئے گا، اگر اس دروازے سے امام تشریف لے آئے، ایک نظر حاضرین پر ڈال دی کہ میرے چاہنے والے یہاں جمع ہیں، لطف نہیں ہے اس کے اندر؟ فرزند زہرا تشریف لائیں اور ایک نظر ڈال دیں کہ حاضرین چاہنے والے جمع، ہم تو غیبت میں ہیں، ہم تو ان کے حضور نہیں پہنچ سکتے، لیکن عزیزان محترم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ ذرا سا امام کی اس نظر لطف کو ذہن میں سوچتے ہوئے کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ امام سے کہیں، اپنی اپنی زندگیوں کے اندر موجود کوتاہیوں لغزشوں کو سوچتے ہوئے، اپنی تمام تر کمزوریوں کو سوچتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے اس امام کے حضور کہ امام آپ کی نظر لطف کی ضرورت ہے، آپ کی ایک نگاہ لطف زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے تین مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔